ایسے سفر میں شرعی مسافر ہو جائے تو اس پر نماز میں قصر کرنا واجب و ضروری ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سفر سفر معصیت ہے, یہ گناہ والا سفر ہے اور سفر کرنے والا گنہگار ہوتا ہے, اس لیے اس سفر میں نماز کو قصر نہیں کرنا ناجائز و حرام ہے. جب اسے دلیل کا مطالبہ کیا گیا, یہ فتویٰ کس دلیل کی روشنی میں ہے, تو دلیل اس نے شریف کی حدیث بات پیش کی. آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تشد القوم الرحال الا الى ثلاثه مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. کہ حضور سرور کائنات فرمایا کہ سفر نہ کیا جائے مگر صرف تین ہی مسجدوں کے لیے, سفر رفتے سفر صرف تین مساجد کے لیے باندھا جائے, مسجد حرام کے لیے, مسجد اقصی کے لیے اور میری اس مسجد کے لیے یعنی مسجد نبوی کے لیے. تو لہٰذا اس کے علاوہ کوئی شخص سفر کرتا ہے تو سفر ناجائز و حرام ہوگا. لہٰذا حضور کی مزار پاک پر حاضری کے لیے کوئی شخص سفر کرے اور اس کی نیت بالخصوص حضور کی مزار پاک پر حاضری کے لیے ہی کہ وہ تو بھی ناجائز و حرام سفر میں داخل ہے, لہٰذا اس پر ناجائز و حرام. اور یہ بالکل خرد اجماع ہے جس پر تمام دنیا کے علماء محدثین فقہا ائمہ جس چیز پر تمام علماء ائمہ کا اجماع تھا اس میں سب سے پہلے اس کی اجازت دی جاتی اور نیا فتویٰ پیش کیا. اور اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں محمد بن وہب نجدی پیدا ہوا جس نے آل سعود کی مدد سے تلوار کے بلبوتے پر سعودی حکومت قائم کی اور پوری سعودیہ میں اپنے عقیدہ باطلہ کی تبلیغ کی. اس کی تاریخ جو لوگ پڑھتے وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے کو پڑھنا چاہیے, اتہاس کا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں, بدعات ایجاد کر رہے ہیں اور افاق دینی اسلام میں داخل کر رہے ہیں ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے, ان کا اتہاس کیا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. ہر مسلمان کا فریضہ ذمہ داری ہے کہ مذہب اسلام جو بھی بدعات راج ہوئی انہوں نے نئے کام ایجاد کیے ان کی تاریخ ان کا تاریخی تسلسل کیا ہے اور ان کا اتہاس کیا ہے, اس پر نگاہیں رکھنی چاہیے, پڑھنا چاہیے. میں نے ہمارا سمجھا کہ آج کے موضوع آج کی گفتگو میں انہیں باتوں کو بیان کیا جائے اور اس مسئلے کو مکمل طریقے سے واضح کیا جائے. یہ فتویٰ ابو العباس تقی الدین احمد ابن تیمیہ نے دیا ہے, تو کسی کی بات کتنی قابل اعتماد ہوتی ہے اور کتنی قابل بھروسہ ہوتی ہے, کتنی معتبر غیر ہوتی ہے, کسی کی بات کا معیار کیا ہے, اس کی بات کا معیار جانچنے رکھنے کے لیے اس بات کا قائل کون ہے, بات کرنے والا کون ہوتی ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کے بارے میں علماء نے محدثین نے کیا کہا ہے اس کو جاننا چاہیے. کسی کی بات بعد میں دیکھی جائے, بات کرنے والا کون ہے اس کی شرعی حیثیت کیا, اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ نے اپنے حضرت قرآن میں لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ یہ شخص ابن تیمیہ بڑے گمراہ کو اس کے عقیدے تھے, اس لیے ہمارے علماء نے اس کو گمراہ گمراہ اگر کہا بال مغرب کہا ہے. اللہ نے حضرت قرآن فرماتے ہیں جتنے بھی عقیدے ہیں سارے عقیدے غلط ہیں اور اس میں سب سے غلط خبیث ترین عقیدہ یہ ہے کہ حضور محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کے سفر کرنا ناجائز حرام ہے. سب سے غلط, سب سے گمراہ, سب سے خبیث ترین عقیدہ اس کا یہی ہے. اسی عقیدے کی بنیاد پر بعض علماء نے اس کی تفسیر کی, اس کو کافر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں حضور کی توہین ہے, ابن تیمیہ نے کہا کہ حضور سے مدد مانگنا شرک ہے, ناجائز و حرام ہے, اس میں حضور کی توہین ہے اور حضور کی توہین کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے. مثلا آپ سے کوئی شخص مدد مانگ رہا ہوں, ہم کہیں کہ اس سے مدد مانگنا ناجائز و حرام شرک ہے, یقیناً آپ کو برا لگے گا کہ اس نے میری توہین کر دی, میری شان نازیبہ کا نواب کہے. تو علماء فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا کہ حضور سے مدد مانگنا ناجائز و حرام شرک ہے, بدعت ہے, تو اس نے اگر حقیقت حضور کی توہین کی ہے اور حضور کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے, اسلام سے باہر ہوتا ہے. اور جب اس نے یہ کہا کہ حضور کے دیدار کے لیے, حضور کے مزار پاک کو دیکھنے کے لیے گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے لیے سفر کو شرط کرتا ہے, تو یہ سفر بھی ناجائز و حرام ہے, تو اس میں بھی در حقیقت حضور کی توہین ہے. اس کے بعد علماء کو کافر کہتے ہیں, لیکن اکثر علماء کافر نہیں کہتے, گمراہ گمراہ کر بہت قریب فاصلے میں فاصلے مناسب کرتے ہیں. علامہ تقی الدین نے کہا ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو نامراد ہوا, اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا, اللہ نے اس کے دل پر مہر مار دی, اس کی کانوں پر مہر مار دی, اس کی آنکھوں پر گمراہی کا پردہ ڈال دیا, اور یہ شخص ایسا مسیح کے زمانے کے تھے, بہت بڑے امام گزرے ہیں, اور اس طرح کو اللہ نے کثیر بھی کیا تھا, ان کے شاگرد ہیں. اور یہ لوگ غیر متقدم مرقاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں. مرقاب یہ علامہ ملا نے مارے 11ویں صدی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, مسیح 11ویں صدی کے. ان کی کتاب مشکات کی شرح ہے, مرقاب شرح مشکات. یہ بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے آپ, مرقاب شریف کے اندر بہت عظیم شام مشکات شریف کی شرح ہے. علامہ ملا نے مارے نے لکھا ہے کہ تیمیہ کے بارے میں کہ یہ ابن تیمیہ اس امت کا بہت بڑا ولی تھا. یہ ابن تیمیہ اس امت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. تو غیر مقلد کہتے تھے کہ آپ ہی کے امام حنفی ہیں, کہتے ہیں کہ بہت بڑے امام علی تھے, اور آپ نے تو پورا پورا نہیں کہتے ہیں. تو لیکن بسا اوقات انسان سے خطا غلطی ہو جاتی ہے, معلومات نہیں ہوتی. معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی شخص کسی کے بارے میں غلط مشورہ قائم کر لیتا ہے, غلط رائے دے دیتا ہے. تو علامہ اللہ علی قاری کو جب تک معلومات نہیں تھی, انہوں نے جب مشکات کی شرح لکھی تو مشکات کی شرح مرقاب میں لکھ دیا کہ یہ کبارے اولیاء میں سے ہے. لیکن جب بعد میں اس کے عقائد باطلہ معلوم ہوئے, بعد میں انہوں نے اس کے مجموعہ خطوں کا مجموعہ پڑھا اور یہ دیکھا کہ اس نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ناجائز ہے, حضور کے مزار پاک کو دیکھنے کے ارادے سے سفر کرنا ناجائز حرام ہے, یہ سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں نماز قصد نہیں کی جائے گی, نہ سفر کرنے والا بدعتی ہے, یہ مشرک ناجائز حرام اس نے جب لکھا تو انہوں نے آگے کہا گے. جب اس کے بعد شفا شریف کی شرح لکھی شرح شفا, اس میں بالکل وضاحت کی ہے کہ ابن تیمیہ کے عقائد کفریہ ہیں, اور جن لوگوں نے ابن تیمیہ کو کافر کہا ہے, بالکل بجا کہا ہے, یہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو کافر کہا جائے, اس کو گناہ گناہ کر کہا جائے. تو مرقاب پہلے کی کتاب ہے اور شرح شفا علامہ اللہ علیہ قاری نے بعد میں لکھی ہے. پہلی کتاب میں لکھا کہ وہ ولی تھا, لیکن بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ولی تو ولی درکنار اس کے مسلمان ہونے ہی میں یقین نہیں ہے, لوگوں نے اس کو کافر کا بالکل صحیح کہا ہے. اس لیے اس بات کا اعتبار ہوگا, اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا, لہٰذا اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو پھر اس کو یہ سزا ملے گا. تو میں نے اس کی شرعی حیثیت بیان کر دی کہ جو شخص ایسی باتیں کر رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا ایسا شخص اس بات کے لائق ہے کہ وہ شریعت کی قیادت کرے, کیا ایسا شخص عالم یا مسلم ہے جانے کے حقدار کا حقدار ہے کہ اس کی باتیں مانی جائے, اس کی باتوں کو تسلیم کیا جائے. حدیث شریف میں آیا کہ شیر خدا مولا جانا سے نفاق دشمنی کرنا ہے, نفاق کی علامت ہے. اور اس ابن تیمیہ نے اسی حضرت علی شیر خدا ہی کی شان میں گستاخی نہیں کی, بلکہ اس حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی ہے, جن کا صحابی ہونا خود قرآن مقدس سے ثابت ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے. اسی نے اپنے مجموعہ فتاوی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 70 مقامات پر ٹھوکریں کھائی ہیں, ان سے 70 مقامات پر غلطیاں ہوئی ہیں, اور 40 مقامات پر انہوں نے قرآن مقدس کی مخالفت کی ہے. زندگی بھر وہ جنگ کرتے رہے, ان کی جنگ دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے تھی, ان کی جنگ اسلام کے لیے نہیں بلکہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تھی. آپ نے بتائے یہ نفاق علی نہیں تو کیا ہے, یہ حضرت علی کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے. حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا محبت ہے, عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو علی کی شان تو یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا, ان کو دیکھنا, چاہے دیکھنے والا چہرہ دیکھے, چاہے دیکھنے والا پیچھے سے دیکھے, چاہے دیکھنے والا دائیں آگے سے دیکھے. حضور نے فرمایا ان کا دیکھنا عبادت ہے, ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور حضور نے فرمایا علی کسی کے دل میں تمہارا نفاق کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا, کسی مومن کے اندر ایمان اور نفاق جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. جو تم سے دشمنی کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا, وہ پکا منافق ہوگا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا یہ ابن تیمیہ منافق تھا, اس لیے شیر خدا کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی, بڑھاپے کا زمانہ تھا, تو اس نے لکھا کہ وہ تو بوڑھے ہو چکے تھے, ان کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کر جا رہے ہیں, بلا وجہ خلافت انہوں نے لینی تھی. یہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی. حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا کہ وہ تو صرف لالچی حریص سے مال ہی جمع کرتے رہتے تھے, ان کو تو اپنے مال کی فکر تھی, ان کو دین کی کہاں فکر تھی. تو یہ ایسا شخص جو خلفاء پر تان کرتا ہے, حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کی ہو, صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی ہو, تو ایسے شخص کی باتوں کا کیا اعتبار, ایسے شخص کی باتوں میں دھوکہ چھوڑا دیا جائے گا, بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ تو میں نے معلومات کے اضافے کے لیے بیان کر دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ کے اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبهم احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضه ومن اعطاهم فقد اعطاني ومن اعطاني فقد اعطاني. ہم کو تکلیف دی, جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ہی اس نے ان سے محبت کی ہے, اور جس نے ان سے دشمنی کی تو مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ہی اس نے ان سے دشمنی کی ہے, اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اسے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ کرے, اس کو جہنم کا ایندھن بنائے. یہ حدیث پاک تمام صحابہ کے بارے میں. پھر جب وہ صحابہ تمام صحابہ میں سے افضل ہوں ان کی تنقید کو ان پر تنقید کرنے والے اور جب بار بار ان کا شکار کرنے والے کا حال کیا ہوگا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ حدیث پاک اس نے دلیل میں پیش کی. اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے ابھی میں اس کو بیان کرتا ہوں. لوگ پاک پڑھ لے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں مناسب نہیں.
مینار چلے جائیں, مینار مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر لیں, اسماعیل حبیب مسجد میں سفر کر لیں, کسی اور مسجد میں جائیں سفر کر کے, کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو جتنا ثواب یہاں ملے گا اتنا ثواب وہاں بھی ملے گا, تو سفر کرنے کا فائدہ کیا ہوا. لیکن مسجد حرام میں اگر سفر کرتے ہیں آپ, 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہے. مسجد حرام دنیا سب ہے 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے. مسجد نبوی میں 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے. اس کے حضور نے فرمایا کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں سفر کرنے کے نیت سے سفر, نماز پڑھنے کے نیت سے سفر نہ کیا جائے. اور اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے. حضرت شاہ بن عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والے کے لیے مناسب اور بہتر نہیں ہے کسی تین تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کرے. لہٰذا معلوم ہو گیا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جو سفر کرتا ہے, سفر کرنا ایک مناسب اور بہتر نہیں ہے. اور حدیث پاک میں اسی سے منع کیا گیا ہے. اور ایک حدیث پاک میں اور بھی دیگر مضامین بیان کیے گئے ہیں. اور بعض علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی مسجد میں اگر اعتکاف کرنا ہو تو اس کے لیے 3 مسجدیں بہتر مناسب ہیں, مسجد اقصی, مسجد نبوی اور مسجد حرام. ان 3 مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے, سفر کرنا چاہیے. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف کرنے کی نیت سے سفر کرنا بہتر نہیں ہے. 4 جوابات دیے ہیں ہمارے علماء نے. چاروں جواب میں سب سے بہتر جواب 3rd جواب ہے, وہ یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے کسی اور مسجد میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے. سفر کرنا ہو تو 3 مسجد, مسجد حرام, مسجد اقصی اور پھر میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی. اب اگر اس کا بالکل عام معنی لے لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وضو قبل تعینات کے روزے افضل کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا بھی اس میں داخل ہے, ناجائز اور حرام ہے, تو پھر سارے سفر والے آپ حرام ہو جائیں گے. کوئی سفر باقی نہیں بچے گا. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی شخص کسی بھی وقت کے لیے دنیا کے کسی کوئی نہ بھی سفر کرتا ہے تو سفر اس میں داخل ہو جائے گا, ناجائز اور حرام ہو جائے گا, اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ وضو قبل تعینات کے روزے افضل کو دیکھنے کے لیے, مزارفات کو دیکھنے کے سفر کرنا ناجائز اور حرام ہے, ایسے سفر میں نماز تک کرنا بھی جائز نہیں, سفر کرنے والا بدعتی ہے, سب گنہگار ہے, فاسق و فاجر ہے, تو ایسا کہنا کہ دین میں دخل اندازی, دین میں دخل انداز ہونا ہے اور دین میں دخل اندازی کرنا ہے, تو ایسی بھی ایسی چیز کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے جس کے مستحب ہونے پر, اور جس کے بعض حضرات نے واجب کہا ہے, جس کے مستحب ہونے پر یا کم از کم جائز ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے. اس لیے ملا عالم والی نے کہا ہے کہ جس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے, اگر کوئی شخص اس کو انکار کر دیتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے, دین سے باہر ہے. تو یہاں تو صرف انکار نہیں کیا جا رہا, اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جا رہا ہے, صرف انکار نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں کہ لہٰذا ایسا شخص کوئی بڑا بڑا نہیں ہی نہیں بلکہ یہ لوگوں نے کافر کہا ہے, مزہ طور پر ایسا شخص کافر ہے, دار اسلام سے باہر ہے. اب وہ حدیثیں کیا ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے روزے افضل کی زیارت کرنے کی ترغیب دی ہے, تعلیم دی ہے اور ہم اسے کھلایا ہے. تو میں چاہتا ہوں چلتے چلتے چند حدیثیں بیان کر دی جائے, اس سلسلے میں کافی گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن اہل حاضر کے لیے اپنا مطلب میں تھوڑی سی گفتگو ہی کافی ہے. جن کو قبول کرنا ہو وہ تھوڑی سی گفتگو سے قبول کر لیتے ہیں, چند دلائل کافی ہوتے ہیں, اور جن کو قبول نہیں کرنا ہے جو ہر بھرنے کا شکار ہے, تو دلیلیں کے انبار میں مجھے کافی نہیں ہوتے ہیں, کتابیں کی کتابیں بھی مجھے کافی نہیں ہوتی. قبول کرنے والے کے لیے انسان پرست کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کو ہم نے عبد الله بن عمر نے روایت کیا ہے. حضرت عبد الله بن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فقال نما زار فی حیاتی, جس نے میرے وفات کے بعد میرے روزے کا دیدار کیا تو گویا کہ اس نے میری زندگی میں ہی میرا دیدار, میرے وفات کے بعد جس نے دیدار کر لیا, میرے روزے کا قبری کے پاس موجود ہے جس نے میری قبر اور میرے روزے کا دیدار میری وفات کے بعد کیا ہے, تو اس کے لیے بشارت ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں ہی میرا دیدار کر لیا. اگر حضور کے روزے اندر کو دیکھنے کا سفر کرنا ناجائز اور حرام ہوتا تو حضور کیوں فرماتے. اور یہ حدیث پاک کسی ایک کتاب میں نہیں, سب کتاب درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے, اصل میں کبرا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, پھر دوسرے اخبار کے اندر कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़ादनी बादा मौती फ़क़द ज़ादनी फ़ी हयाती, जिसने मेरे विसाल के बाद मेरी ज़ियारत की है तो उसने मेरे जिंदगी में मेरी ज़ियारत की है। और मां अगर हमारे खानदान जो दौरे हरम में यानी हरे मक्का हरे मदीना में से किसी का इंतकाल कर जाता है और जो हुजूर फरमाते हैं घोड़े से मेरा आमीन की यौम क़यामत, उसकी शान यह है कि क़यामत के दिन उन लोगों को उठाया जाएगा जिन पर अल्लाह ने अमान दे रखी होगी, जो अमान में होकर रहेंगे उनको अल्लाह का उम्र और अमानी में उस वक्त अल्लाह का रहता है। तो मदीना में नौरा अमर के पहुंचना के दो ये शहादत से कम नहीं, बड़ी अजीब शान पहुंच। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं फरमाते मेरी वफात के बाद जिसने मुझे देखा तो उसने बोला कि मेरी जिंदगी में मेरा अधिकार किया। और एक हदीस बात और है जिसको हम जितने भी उम्र तक रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया मंजारनी मंजारा कबरी वजबत तो है शफाती, जितने मेरी कब्र की ज्यारत की उसके लिए मेरी शफात साबित वाजिब हो गई। तो जितने मेरे कब्र की ज्यारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो वाजिब हो गई है। तो हुजूर तो शफात को बतवाने दे रहे हैं, हुजूर तो शफात को तोहफा दे रहे हैं और यहाँ नाजायज करने वाले यहाँ बिदअती गुमराह हो ये सब तो नाजायज हराम करार दे रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे कब्र की ज्यारत की है उसके लिए मेरी शफात साबित वाजिब हो गई है। और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया वो लोग जो मक्का से वापस आ जाते हैं और हुजूर वाले कायनात का दीदार करने के लिए मदीने का रुख नहीं करते, इनके बारे में हुजूर ने फरमाया मन हजर बाय वलम यजरनी फकत जफानी, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी खाने काबा का दीदार करने की, जिसने खाने काबा का हज किया अल्लाह ने तौफीक दी और फिर वो हज करने के बाद मेरा दीदार किए बगैर मेरी बारगाह में आए बगैर और मेरी बारगाह में मेरी रोजे अकबर का दीदार किए बगैर वापस चले गए फकत जफानी, तो गोया जो लोगों ने उस पर जुल्म किया है उन लोगों ने मेरे साथ बेवफा किया। इसलिए बात उलमा फरमाते हैं कि हज करने वाले के लिए वाजिब और जरूरी है कि हुजूर सबरे कायनात की बारगाह में जाए जिसमें कि हुजूर के साथ बेवफाई करना नाजायज और हराम है और जो चीज नाजायज और हराम होती है उसके खिलाफ करना वाजिब और जरूरी होता है। लिहाजा ये बेवफाई है कि इंसान खाने काबा का दीदार करे और हुजूर की बारगाह में न जाए। हुजूर फरमाते हैं उसने मेरे साथ बेवफाई की मुझ पर जुल्म किया, इसलिए उसके लिए वाजिब और जरूरी है कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो वहां जाने के बाद फिर वो हुजूर सबरे कायनात की बारगाह में आए हुजूर के रोजे का दीदार भी करे। ये चंद हदीसें मैंने पेश कर दी है और हदीसों के अलावा आयत करीमा से इसका सबूत होता है कि कहीं मौका मिला तो इंशाअल्लाह सारी बातें बयान की जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के दिलों में हुजूर की आज़मत को दिखा दे और हुजूर की आज़मत हुजूर की जलालत हुजूर की बुजुर्गी के इत्राफ के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक फरमाए।